الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أي إيمان والو، راعنا مت کہو اور انظرنا کہو، جو حکم دیا جا رہا واسمعوا اور اس کو مانو اور سنو. انکار کرنے والوں اور نہیں ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. رمضان سے پہلے، اس آیت سے پہلے والا جو رکوع اور آیتیں تھیں، اس کے اندر یہودیوں کا اللہ کے کلام اور کتاب کو اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور دین کو نہیں مان کر، اپنے نبی کو فالو کر نہیں کر کے، سحر اور شیاطین کی باتوں کا اتباع کرنا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ لوگ سحر کے پیچھے لگ گئے، شیاطین کی باتوں کے پیچھے لگ گئے. پھر اس کی حقیقت، اس کا حکم، اس سے متعلقہ چیزیں، ہدایتیں بیان ہوئی تھیں. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں یہودیوں کی ایک اور شرارت کا ذکر ہے. پچھلا جو کام تھا وہ جادو تھا، سحر تھا. اب جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ بھی ان کے گویا زبانی سحر، زبانی جادو کے ہم معنی ہیں. وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کو مخاطب کر کے، متوجہ، آپ کی توجہ لینے کے لیے، جیسے ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، بھائی صاحب سننا، بات سننا، تو اللہ کے رسول کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا کرتے تھے راعینا. راعینا کے معنی ہیں، ہمارا عربی میں اس کے معنی آتے ہیں، ہمارا خیال کیجئے. حق تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا لیم بھی السینتہم، دوسری جگہ آتا ہے کہ زبان موڑ کر اس طریقے سے ادا کرتے تھے کہ یہ تھوڑا سا کھینچا جائے، راعینا ہو جائے، اس میں یا ایڈ ہو جائے. یا کے ایڈ ہونے کے بعد معنی بہت بدل جاتا ہے اس کے. راعی کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والے کو. راعینا کا مطلب ہو گیا ہمارا خیال کیجئے، راعینا کا مطلب وہ نہیں ہوا. اب بدتمیزی ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو گئی کہ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اس لفظ سے. ایک معنی تو یہ ہوا. دوسرے یہ کہ کہتے ہیں عبرانی زبان میں راعینا کا معنی کچھ اور ہے، تو مسلمانوں کے سامنے تو وہ لوگ عربی کے حساب سے یہ جملہ کہہ دیتے تھے، معنی وہ اپنے ذہن میں جو رکھتے تھے، جس نیت سے وہ بولتے تھے، وہ عبرانی والا ہوتا تھا، ہبرو والا ہوتا تھا، اور وہ بے ادبی والا معنی تھا. ظاہر سی بات ہے، ساتھ میں جو مسلمان ہیں ان کی نظر میں یہ لوگ کم سے کم یہودی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، تو یہ لوگ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں ان کی نظر میں، کیونکہ نیتوں کا حال تو پتہ نہیں ہے، تو مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو مسلمانوں نے بھی پھر اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ راعینا، ہمارا خیال فرمائیے. اب مسلمانوں کی نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے اور زبان کی ادائیگی کے اندر بھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے. لیکن اب یہودیوں کو ایک چیز ہاتھ لگ گئی مزہ لینے کی اور بے ادبی کر کے اس پر اترانے کی، کہ اب تک تو ہم ان کو پیچھے 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 برا بھلا بولتے تھے، اب تو ایسی چیز ہاتھ آ گئی ہے کہ سامنے سامنے ہم ان کو برا کہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا. اور اس سے مزے کی بات یہ کہ ہمارے ساتھ وہ خود بھی اس میں شریک ہو گئے. تو حق تعالیٰ نے ان کی یہ جو گستاخی تھی اس کا پردہ چاک کیا، اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم یہ لفظ مت بولا کرو. یہی بات حضور کو مخاطب کرنا ہے نا، حضور کی توجہ اپنی طرف لینا ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے وہ بولا کرو، انظرنا یہ لفظ بولا کرو، اس میں کوئی دوسرے معنی مراد لینے کی گنجائش نہیں. واسمعوا، اور فرمایا کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. اب جو بولا گیا ہے کہ انظرنا کہنا، راعینا مت کہنا، تو اس کو مانو، اس کو قبول کرو، غور سے سنو. دوسرے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہہ رہے ہوں تو جیسے بولنے میں تم کو ان الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، انتخاب کر کے بولنا ہے، ایسے ہی سننے میں بھی احترام اور عظمت کو ملحوظ رکھنا ہے، بے ادبی کے ساتھ میں نہیں سننا ہے. واسمعوا، دونوں مفہوم اس کے ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اب جو کفر کرے گا، نہیں مانے گا بات کو، یہ ہو یا کوئی اور اللہ کا حکم، اس کے واسطے دردناک عذاب ہے. یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اب دیکھیں، راعینا کا لفظ کہنا کوئی برائی نہیں ہے، اس لفظ کے اندر اپنی ذات میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حق تعالیٰ اسے منع فرما رہے ہیں کیونکہ اس کو باطل اور اہل باطل اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو جو جائز کام اہل باطل کی تائید کر رہا ہو کسی وقت کسی موقع سے، اگر وہ ضروری نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہو جائے گا، اس کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا. مثال ضروری نہیں ہے تو چھوڑنا کیسے ضرور، مطلب یہ کہ پھر کیا کریں گے اگر وہ کرنا بھی ضروری ہے لیکن اس کو اہل باطل مس یوز کر رہے ہیں، تو اگر وہ کام پہلے سے فرض یا واجب ہے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کی کوئی اور تدبیر کرنا پڑے گا، ان کو روکنے کے واسطے کوئی اور کام کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن اگر یہ کام ضروری نہیں ہے جس کو اہل باطل مس یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. یہاں سے نکالا ہے یہ مسئلہ. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کافر لوگ یہ نہیں چاہتے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے مشرکین ہوں، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. اللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کر لیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بلے فضل والے ہیں. ایک اور ان کی بدخائی کا ذکر یا ان کے فریب کا پردہ چاک کرتے ہیں حق تعالیٰ. یہ مسلمانوں سے یہودی کہتے تھے. کیا؟ کہ ہماری تو دل سے خواہش ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے یہودیت اور اسلام کو کا موازنہ کریں، دیکھیں کہ کون سا مذہب بہتر ہے. ہماری سچی یہ نیت تھی کہ اگر اسلام سچا ہے اور اسلام یہودیت سے بہتر ہے، ہمارے مذہب سے بہتر ہے، تو ہم اس کو قبول کر لیں. لیکن کیا کریں کہ یہ اسلام یہودیت سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے. اور دل سے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کو کیا تم سے لینا دینا ہے. اگر تم پر بھی تمہاری قوم میں تمہاری نسل میں بھی نبی پیدا ہوا، اس پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس کے اوپر کتاب آئی، تو ہم تو اس بات سے خوش ہیں. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ایک یہ کہ تمہارے پاس جو نبی آیا اور جس شریعت اور دین اور کتاب کو لے کر کے آیا، یہ اس سے خوش نہیں ہے. ما یبد الذین کفروا، ان کو تو یہ بڑی سب سے زیادہ رونا تو اسی بات کا ہے ان کو کہ ان کے پاس نبوت چلی کیسے گئی، بنو اسرائیل میں سے بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی، حضرت یعقوب کی اولاد کے بجائے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیسے چلی گئی، وہ اس بات کا تو ان کو رونا ہے. تو وہ لیکن اب مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ یہودیت اگر بہتر نہیں ہے، اسلام بہتر ہے، تو ہم اس کو اپنا لینا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے ایسا نہیں ہوا، تو ہم کیا کریں. اس کا جواب قرآن نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ جو دعویٰ تھا اس کی انہوں نے کوئی دلیل دی نہیں تھی. جو مذہب مٹ چکا ہو اس کی بہتری کی بات کرنا، ایسی اس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس مذہب کی کتاب جل چکی ہو، راک کا ڈھیر بن چکی ہو، جب یہ لوگ عیسائیوں کے اور مشرکوں کے ظلم زیادتی کا شکار ہوئے، دو تین دفعہ ان کے ساتھ میں یہ بڑے معاملات ہوئے، پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کی مسجدوں کو جلایا گیا، ان لوگوں نے جو حرکتیں کی، ظالموں نے جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی، اس کی تائید نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا معاملہ، خود ان کی بدعملی کے نتیجے میں، کہ اللہ نے ظالموں کو ان پہ مسلط کیا اور انہوں نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کے تقدس کو بھی پامال کیا اور ان کی مذہبی کتابوں کو بھی جلا کر خاکستر کیا، ایک ایک پیج کو جلایا، ایک ایک پیج کو. تو وہ جو کتابوں کا ڈگار تھا، انبار تھا، وہ پورے ایک جگہ جمع کر کے اس کو انہوں نے جلا دیا تھا. ان کا یہ بولنا ہے کہ اس کے بعد میں جب جلا دیا گیا تھا، تو بعد میں اسی راک کے ڈھیر میں سے، سال ہا سال کے بعد، اسی راک کے ڈھیر میں سے آ کے ہمارے نیک بندوں نے اس کے پاس اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کے اندر سے ہمیں کچھ ہاتھ آ جائے، تو جلی ہوئی تورات کے کچھ نسخے پھر ان کو ہاتھ کو لگ گئے تھے، اسی کو یہ لوگ اپنا مذہب مان کے چلتے. یہ صورت اس مذہب کی ہے اور ان کے مستند ماخذ کی ہے، جیسے ہمارے لیے قرآن ہے، ان کے لیے وہ چیز. تو یہ صورتحال ہونے کے باوجود ان کا یہ دعویٰ کہ یہودیت ہے کہاں جو بہتر ہوگی، اگر ہوتی تو بہتری یا غیر بہتری کا، افضل غیر افضل ہونے کا سوال ہوتا، ہے ہی نہیں تو پھر کس بات کا تم دعویٰ کرتے ہو. تو دعویٰ چونکہ بلا دلیل تھا، تو حق تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہی ضروری نہیں سمجھا. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ جو نبوت تھی یا جو شریعت تھی یا جو کتاب ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں دیتا ہوں. تم کون ہوتے ہو پابند کرنے والے کہ بنو اسماعیل میں نبوت کیوں آئی، محمد کو نبی کیوں بنایا گیا؟ یہ پابندی تم نہیں کر سکتے. اللہ ذو الفضل العظیم. مانا سخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا. جو کوئی آیت ہم موقوف کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم لوگوں کو، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو بادشاہت حاصل ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے. ان لوگوں کا اسلام پر ایک بڑا اعتراض تھا، خاص کر شروع میں ایک حکم آ کے بعد میں جب تبدیل ہو جاتا تھا، تبدیل یہ قبلہ جو ہوا، پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ، تو جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل کو تھوڑی تسلی ہے کہ چلو ہمارا ان کا قبلہ سیم ہے، تسلی تھی. لیکن جیسے ہی کعبہ قبلہ ہو گیا تو اب پھر جلن شروع ہو گئی. تو اب اس جلن کا اظہار اس میں ہونے لگا، اس کا اظہار انہوں نے اس انداز سے کیا، کیا کہ بھائی اگر یہ مذہب اللہ کی طرف سے ہوتا نا تو اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتی، لگتا یوں ہے کہ محمد اپنی طرف سے کبھی یہ کبھی وہ کرتے رہتے ہیں. یہ انہوں نے الزام دیا تھا. اور پھر جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ الزام دیا، تو جو پہلے سے دشمن چلے آ رہے تھے، یہودیوں سے بھی پہلے جو دشمن مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو تم صحیح کہتے ہو، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں تو تبدیلی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ سب مل کے یہ کہنے لگے. حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ صرف یہی ایک واقعہ نہیں، جو واقعہ بھی ایسا ہو، جو حکم بھی، نسخ جو ہوتا ہے منسوخ کینسل کرنا، وہ خبر اور واقعے میں نہیں ہوتا، وہ حکم میں ہوتا ہے. جیسے یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، اس کام کو اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے وغیرہ، یہ احکام ہے. تو حکم کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. تو کینسل جب بھی جس آیت کو بھی ہم کرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، تو وہ اس سے بہتر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر ہوتی ہے. کس اعتبار سے بہتر؟ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ پہلے والا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بعد والا کام آسان. تو مشکل کو کینسل کر کے آسان کو فالو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے مشرکین کے خلاف میں جہاد کا حکم دیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا، این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، تم میں سے 10 لوگ ہوں تو 100 پہ، 20 لوگ ہوں تو 200 مشرکوں پہ، غیر مسلموں پہ بھاری ہونا چاہیے. یعنی ایک 10 پہ بھاری ہو، اللہ کا یہ حکم تھا، قرآن میں ہے یہ. پھر حق تعالیٰ آگے ہی فرماتے ہیں، اگر تم میں سے 100 ہے تو 1000 پہ بھاری ہونا چاہیے، 1 سے 10 کا حساب. پھر حق تعالیٰ نے فرمایا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی تم پہ. اگر تم میں سے اب دگنے کا حساب کر دیا کہ 100 ہے تو 200 پہ، 1000 ہے تو 2000 پہ بھاری ہونا. تو پہلا والا جو ذرا مشکل اور ٹف ہو گیا تھا اس کو کینسل کر دیا، اس کے بعد جو دوسرا لے آئے ہیں وہ تھوڑا سا آسان ہو گیا. تو جو کینسل کی جاتی ہیں آیتیں یا احکام، اس میں ایک خیریت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے والا مشکل ہوا تو دوسرے والا آسان کر دیا جاتا ہے. دوسری خیریت یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے کا اجر کم ہوتا ہے تو دوسرے والا ایسا کام لگایا رہتا ہے جس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ایسی بھی اس کی بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں. اور اس میں یہاں پر نسخ کی دو صورتیں بیان کی گئیں، ما ننسخ من آیتن او ننسیہا. تھوڑی سی اس میں یہ ایک علمی یعنی تفسیر کی لائن کی چیزیں ہیں، اس کو بھی سن لینا چاہیے کیونکہ بعض حضرات پڑھتے رہتے ہیں. نسخ اور انسیہ کا ذکر آیا ہے. نسخ کہتے ہیں کینسل کرنے کو، ننسیہا کہتے ہیں بھلا دینے کو. تین قسم سے کینسل کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ آیت اتری، آیت کے اندر حکم آیا، تو ایک ہے الفاظ اور ایک ہے معنی، معنی حکم ہے. تو کبھی ایسا کیا جاتا دونوں مٹا دیے جاتے، آیت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. اب وہ قرآن میں باقی بھی نہیں ہے، حکم بھی باقی نہیں، آیت بھی باقی نہیں، الفاظ بھی باقی نہیں، ذہن سے مٹا دیا گیا. وہ کہتے ہیں اصول تفسیر کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ سورہ احزاب جو اب تقریباً آدھے پارے سے کچھ زیادہ کی ہے، آدھے پارے سے کچھ زیادہ، اس کی آیتیں تقریباً سورہ بقرہ کے برابر، ڈھائی پارے کے قریب قریب تھی. اب وہ آدھا پارا ہے تو وہ نن سیاہ میں ہے، یعنی سارا کا سارا الفاظ بھی اور معنی بھی سب اس کے اندر حق تعالیٰ نے مٹا دیے. دوسری شکل نسخ کی ہوتی ہے کہ الفاظ مٹا دیے جاتے ہیں، حکم باقی رکھا جاتا ہے. جیسے شادی شدہ مرد و عورت سے بدکاری ہو جائے تو ان کو رجم پتھر مار کے سنسار کر دینا ہے، یہ حکم ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پہلے آیت تھی، وہ آیت منسوخ ہو گئی اس بارے میں، لیکن حکم باقی ہے. الشیخ و شیخ خطو اذا زنا یا فرجمو، ہماری روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس قسم کی آیت موجود تھی، تو آیت وہ منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے. ایک اور الٹی شکل ہوتی ہے کہ تلاوت کو باقی رکھا جاتا ہے، حکم کو کینسل کر دیا جاتا ہے، یہ تیسری شکل ہے. جیسے ایسے بہت ساری مثالیں ابھی بھی قرآن کریم کے اندر ہیں. وارث جو ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، اور قرآن نے جن کو وارث قرار دیا ان کے حصے بتائے، ان کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر وصیت کریں گے تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، کریں گے تو ایسے جیسے کیا بھی تو کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں، ان کو کچھ ملے گا نہیں وصیت کے حساب. وارث کو وصیت نہیں کر سکتے، کسی اور کو کر سکتے. قرآن کریم میں پہلے حکم آیا تھا کہ وصیت تم پہ واجب ہے اپنے اقربا کے لیے. اب لا وصیت علی وارث کا حکم آیا کہ وارث کو وصیت نہیں کر سکتے. پہلے تھا کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جو وصیت کرنا ضروری ہے کا حکم تھا، وہ حکم مٹ گیا، آیت باقی ہے. تو یہ تین نسخ کی شکلیں ہیں. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو یا مٹاتے ہیں، اس کو ذہنوں سے بھلائی دیتے ہیں، تو اس سے بہتر لے آتے یا اس جیسا لے آتے ہیں. اب اس کے بعد جواب کا خلاصہ کیا، انہوں نے سوال کیا تھا، سوال یہ تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد اپنی طرف سے تبدیلی کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تبدیلی یہ قرآن اتر رہا ہوتا، شریعت آ رہی ہوتی تو تبدیلی نہیں ہوتی. حق تعالیٰ اس کا جواب یوں دے رہے ہیں، خالی تبدیل ہو جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، خالی حکم تبدیل ہو جانا، قانون بدل جانا، یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر افترا کا الزام باندھنے کا الزام باندھو محمد پہ کہ محمد اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اگر اچھی چیز کے بجائے خراب چیز آئے پھر یہ الزام درست ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اچھی چیز کی جگہ خراب چیز آئے، تبدیل الخیر بالشر، خیر کو ہٹا کے شر کو لا رہے، اچھے کو مٹا کے برے کو لا رہے، تو پھر یہ الزام درست ہے. اب یہاں پر جو تبدیلی ہوتی وہ تبدیلی تو کچھ اس نوعیت کی ہے کہ جو گیا جیسا گیا ویسا والا آ گیا یا اس سے بہتر والا آ گیا. تو یہ جو تبدیلی ہے، ایسی تبدیلی تو ہر قانون میں اس سے پہلے شریعتوں میں بھی ہوتی رہی اور دنیا میں بھی اس کا دستور ہے. دنیا کے اندر بھی قانون بدلتا رہتا ہے، حالات کے حساب سے احکام بدلتے رہتے ہیں. خود ایک ڈاکٹروں کی مثال بہت کامن ہے کہ ڈاکٹر ایک کچھ دنوں تک ایک دوا لکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کے لیے ایک دوا لکھ دیتے ہیں. اب یہ جو دوا تبدیل ہو گئی ہے، نسخہ تبدیل ہو گیا، پرسکرپشن چینج ہو گیا، یہ چینج ہونا وہ اس کی جہالت کی دلیل تھوڑی ہے، وہ تو اس کی مہارت کی دلیل ہے کہ حالات بدلے، اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو اب پرانی والی دوا نہیں نئی والی دوا دینا پڑے گا. حالات جیسے ہی چینج ہوئے تو اس حساب سے ان حالات کے حساب سے ان کے مناسب احکام حق تعالیٰ نے ہدایت فرما دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی بات ہو گئی، اللہ حکیم ہے اسی لیے ایسا کیا گیا. تو یہ تو حکمت کی بات ہے، یہ تو اعتراض کی بات نہیں ہے، تو تعریف کی بات ہے. دوسری بات، یہ جو نسخ کی وجہ سے تم کو الزام تم محمد کو الزام دے رہے ہو، یہ سوچنے والی بات ہے. ایک حکم آج تک کے لیے آیا تھا، آج سے حکم کینسل ہو گیا. نماز کا وقت ہے، 9:30 سے آج عشاء ہے، کل تک 9:15 تک عشاء تھی. جب اعلان کیا گیا کہ کل ایک ہفتہ پہلے کل سے 9:15 تک عشاء ہے، یہ کل سے عشاء کی نماز 9:15 بجے ہوگی، ایک ہفتہ پہلے اعلان کیا گیا، تو اگر وہ پیپر چھپا ہوا نہ ہو تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک یہ 9:15 چلے گی، پھر کب جا کے 9:30 ہوگی. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ جو حکم آیا وہ تھوڑے دنوں کے لیے آیا یا ہمیشہ کے لیے آیا. اب تھوڑے دنوں کے لیے جو حکم آیا تھا ہم اپنے سے یہ سمجھ لیے، یعنی یہ کافر یہ سمجھ لیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر جب وہ چینج ہوا تو بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے ہم نے پہلے غلط سمجھا تھا، وہ الزام حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ تم نے تبدیل کر دیا. تو جہالت تمہاری تھی اور اس کا الزام دیا محمد، یہ مطلب اس کا نکلتا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، تو یہ کیوں مان کے بیٹھ گئے کہ میں بدل نہیں سکتا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ قرآن کے احکام کیا، آسمان و زمین میں میری جو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آسمان و زمین اللہ کا کام ہے، میرے کلام میں تبدیلی میں کرتا ہوں، میرے کام میں تبدیلی تم روزانہ دیکھتے ہو. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میں میرا کام تم کو نظر نہیں آتا، اس میں تبدیلی نہیں دیکھتے. سورج آج یہاں سے نکلا تو کل یہاں سے، پرسوں یہاں سے، ترسوں یہاں سے، اس طرح سے نکلتا رہتا ہے. چاند کی حالتیں اور ہیں، آج باریک ہے، کل اس سے موٹا، کل اس سے موٹا، پھر اس کے بعد بھرپور ہو گیا، پھر گھٹنا شروع ہوا، پھر غائب ہو گیا. درختوں کا حساب ہے، کچھ دنوں کے لیے ہرے بھرے ہو گئے، پھر پورے پتے جھڑ گئے، ایک بھی اس میں باقی نہیں رہا، پھر پورے کو جھڑ گئے، پھر اس کے بعد پھر سے زندہ ہو گئے. زمینوں کا حساب ہے، پانیوں کا حساب ہے، درختوں کا، پہاڑوں کا، آسمان کا، زمین کا، سب کا یہ نظام ہے. تو وہاں تبدیلیاں تم کو نظر آ رہی اور وہ تم کو فائدہ دے رہی، اچھا لگ رہا ہے، یا میں تبدیل کروں تو تم کو برا لگ رہا ہے، محمد کو الزام دے رہے، یہ تو کوئی نہیں ماننے کے لیے ریزن نہیں ہوا. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، جو ایمان کو کفر سے بدلے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ گیا. یہودیوں ہی کے بولنے سے بعض مسلمانوں کے بھی علم میں آیا، اور یہودی یہ کہتے رہتے تھے کہ بھئی جیسے ہمیں کوئی تورات ایک ساتھ مل گئی تھی تختیوں کی شکل میں، ویسا قرآن ایک ساتھ کہیں کو نہیں دے دیا گیا محمد کو. مشرکین نے بھی کیا تھا یہ اعتراض، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نہیں اترتا قرآن. تو وہاں تو حضرت حق تعالیٰ نے دوسرا جواب دیا 19 کے اندر سورہ فرقان میں، یہاں پہ اس کا الگ جواب دیا جا رہا. تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے ہی سوالات کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تورات لے کے آ گئے تھے تب کون سا مانے تھے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جب لے کے آئے تھے تورات ایک ساتھ لے کے آئے تھے، جیسا قرآن نہیں اترنے پہ اعتراض ہو رہا، جب تو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا نا، تو مان لیے تھے فوری، نہیں مانے تھے. تو مقصد تمہارا ماننا نہیں ہے، اعتراضات ہے، خامخواہ کی حجت بازی کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، اللہ رسول کو ایک کام میں لگا کے رکھنے کا ہے اپنے حساب سے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو ماننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ بس اسی نیت سے انہیں ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، یہ انعد میں آتا ہے، سرکشی میں آتا ہے، اور سرکشی کی وجہ سے کفر اختیار کرنا، سرکشی کی وجہ سے اس قسم کے سوالات کرنا، یہ کفر کے دائرے میں آتا ہے. تم تو ایمان لا چکے ہو، تم اب ایسے سوالات اللہ سے، اللہ کے رسول سے نہیں کر سکتے. اگر یہ کرو گے تو یہ تبدل الکفر بالایمان ہوگا، اور اس کی وجہ سے تم راہ راست سے ہٹ جاؤ گے، ہٹنے والے شمار ہو جاؤ گے، مرتد سمجھے جاؤ گے، یہ مطلب ہے اس کا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تم کو تمہارے مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے بعد کافر بنا دیں. حسدم من عند انفسہم، ان کے اپنے دل میں پائے جانے والے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اور بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. فاعفو واصفحوا، خیر اب درگزر سے کام لو، معاف کرو، درگزر سے کام لو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا فیصلہ لے آئیں، اتاریں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور تم اپنے لیے جو خیر بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ مت رکھو کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تو بہت دل کی گہرائیوں سے تمہارے بدخواہ ہیں. جتنے دل کی گہرائی ہو سکتی ہے اتنی دل کی گہرائی سے ود، ان کی چاہت ہے، دلی خواہش ہے یہ کہ تم مسلمان ہو گئے تو اب تم اسلام پہ نہ رہو، تم کافر مرو جیسے یہ مر رہے ہیں، تم بھی بے ایمان ہو جاؤ جیسے یہ بے ایمان ہیں، اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کے دلوں کی جلن ہے. حسد من عند انفسہم، وہی والی بات کہ نبوت ان کو کیوں مل گئی، قرآن ان پہ کیوں اترا، آخری نبی ان کو کیوں بنایا گیا، آخری امت ان کو کیوں بنایا گیا. اچھا، حسد یا جلن یہ جو بھی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ بات پوری نہیں معلوم، بات کھل کے سامنے نہیں آئی، پوری بات سامنے نہیں آئی، اس واسطے ہے نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، حق بھی آ چکا، بات پوری سامنے آ چکی ہے، پھر بھی ہے یہ، تو اب یہ بگڑے ہوئے لوگ، بگڑی ہوئی طبیعت، بگڑی ہوئی مزاج ہے، فطرتاً یہ لوگ ایسے ہی ہیں. فاعفو واصفحوا، اب کیا کریں، حکم کیا ہے؟ بولے ابھی درگزر سے کام لو، ابھی ان کے ساتھ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا ہے مسلح. ظاہر سی بات ہے، کوئی مسلمان کو غیر مسلم بنانا چاہ رہا، اس کے مذہب، اس کو مذہب چینج کرنے مجبور کر رہا، تو اس کے ساتھ خالی درگزر سے کام نہیں لینا ہے نا، اس کے ساتھ تو پھر اس کو مسلمان بنانے کی کوشش ہونا ہے، وہ بھی زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں، اس کو اس ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا ہے مسلح، کہ تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے اس کام کے لیے. اس وقت تک ابھی حکم نہیں آیا تھا مسلح کارروائی کا، کہ ان کو سزا دینے کا، ان کی ان حرکتوں کا. تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو درگزر سے کام لو. حتی یاتی اللہ بامرہ، اور یہ درگزر والا امر پورا کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کوئی اور حکم لے آئے، یعنی جلد میں تم کو اس کی اجازت دوں گا کہ ان کو سزا دو. تو پھر چند ہی سالوں کے بعد میں پھر حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ میں مقابلے کی ضرورت. بدعہدی بھی کی تھی انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور آپ کے ساتھ میں آپ کو نقصان پہنچانے کی، جانی اور مالی آپ کے گھر والوں کو، مسلمانوں کو، بارہا کئی بار کوشش کی، راستے میں لوگ چھوڑے کہ جا کے راستے میں وہ سفر پہ ہیں، پتہ چلا ہے لہذا راستے میں ان کا کام تمام کر کے آ جاؤ، پتہ چلا کہ آپ یہاں سے گزرنے والے ہیں تو بڑی بھاری چٹان لے کے انتظار میں ہیں کہ اب آئیں گے یہاں سے تو یہاں سے گرا دیں گے، اس کے بعد یہ بچے ہیں بچنے نہ پائے. کئی اور طرح دشمن کے ساتھ میں معاہدہ، ان سے یہ معاہدہ تھا کہ جب دشمن ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے مدینے پہ کوئی، تو یہودی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ان لوگوں نے پوری مدد کی، ان لوگوں کی، مشرکوں کی، خندق کے موقع سے مشرکوں کی مدد کی. تو اس قسم کی بدعہدی یہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے بھی انتقام لو جا کے. تو پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، قلعوں میں تھے، اچھے خاصے باغوں میں تھے، تو ان کو مالی نقصان بھی پہنچایا گیا، ضرورت پڑی تو جانی نقصان بھی پہنچایا گیا، پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا. حتی یاتی اللہ بامرہ، تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تھوڑے دن میں حکم دینے والا ہوں، جس وقت یہ پہلا حکم آیا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس وقت تک کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک نماز قائم کرتے رہنا ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، جب تک وہ صورت نہیں پیش آ جاتی اس حکم پر جمع رہنے کا حکم ہے. ظاہر سی بات ہے، جہاں جہاں یہ صورت ہوگی وہاں وہاں یہ چیز اپلائی ہوگی. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، اور ظاہر سی بات ہے وہ ذروۃ الاسلام ہے، وہ جہاد کا عمل جو ہے اور جان و مال اللہ کے راستے میں لگانے کا جو عمل ہے وہ ذروۃ الاسلام، اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے وہ، اور انتہائی اعلیٰ مقام ہے اس کا اعمال اسلام میں سے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال میں کبھی کوتاہی ہے. فرمایا کہ نہیں، اس وقت تک جب تک وہ حکم نہیں آ رہا یا اس کے حالات نہیں بن رہے، اس وقت تک تم جو بھی نیکی کر رہے ہو اس کے ذریعے سے اجر کما سکتے ہو، وہ کمی نہیں شمار کی جائے گی. جب تک حالات نہیں بنیں گے کمی نہیں شمار، حالات بن گئے پھر پیچھے ہٹے تو پھر کوتاہی شمار ہوگی. تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا ہرگز مگر وہی جو یہودی یا نصرانی ہو. تلک امانی یوم، یہ ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ تم دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. بلا، کیوں نہیں جائے گا یہودی اور نصرانی کے سوا کوئی جنت میں؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے. وہو محسن، اور وہ مخلص ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کو ضرور اس کا اجر مل کر رہے گا اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ان لوگوں نے مسلمانوں کو ایک دھوکہ یہ بھی دینے کی کوشش کی تھی، اہل کتاب نے، یہودیوں نے نصرانیوں نے، کہ بھئی تم کتنی بھی کوشش کر لو، کتنا بھی جان مال لگا لو، جنت تو ہماری ہے، تم کچھ بھی کر لو جنت تو ہماری ہے. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کیونکہ جنت ملنی ہے یہودیوں کو اور تم ہو نہیں، جنت ملنی ہے نصرانیوں کو اور تم نصرانی ہو نہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو صابی ہو، بدین ہو تم، یہ تانا دیا کرتے تھے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا ایسی بات ہے، دل کا امانی یوم، ہماری نظر میں تو اس کی حیثیت دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے، ہاں کہہ سکتے ہو ایسا. قل ہاتوا برہانکم، تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ یہودی جائے گا نصرانی جائے گا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ دعویٰ بے بنیاد ہے، کل آدم ہے، ایسا ہے جیسا کچھ اعتباری نہیں ہے اس کا. پھر اصول کیا ہے جنت میں جانے کا، نجات پانے کا، جہنم سے بچنے کا، حق تعالیٰ کے قہر اور عذاب سے؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دے، اسلام ایک اس کا اصول ہے اسلام. وہو محسن، دوسرا اصول ہے احسان. اسلام تو سب سمجھتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا الفاظ میں یوں بولیں گے، عقائد صحیحہ، یہ اسلام ہے. اور وہو محسن، احسان، یہ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ ہر دور کا نبی جس شریعت کو لے کر کے آئے گا اس کو اس طریقے سے فالو کرنا، یہ احسان اور اعمال صالحہ ہوگا. ہر دور میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ جو اصول بیان ہو رہا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ ازل سے قیامت تک یہی اصول ہے کہ اسلام و احسان مدار نجات ہے. جس کو کس کو نجات ملے گی؟ حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت شیس کے زمانے میں، ان کے بعد کے لیے حضرت ابراہیم، پھر ان کے بعد کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ تک، پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قیامت تک نجات ملے گی کس کو؟ فرمایا اول روز سے، پہلے دن سے آخری دن تک یہی اصول ہے کہ اسلام و احسان مدار ہے، قومیت مدار نہیں ہے. حق تعالیٰ جہاں یہ اصول بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں، چار پانچ مقامات پر اس قسم کی بات ارشاد ہوئی ہے، تو وہاں فرمایا مخاطب کر کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو خود کو نصرانی کہتے ہیں، وہ لوگ جو صابی ہیں، وہ جان لیں اس بات کو کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، اس وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا. غور کرنے کی بات ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچے گا، اس کو اللہ کے پاس اجر ملے گا. اس سے پہلے ایڈریس کس کو کیا گیا؟ ایمان والوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، صابیوں کو. ان لوگوں کو تو پہلے سے اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، یہی بولا جا رہا ہے کہ تم لوگ ابھی قومیت کے حساب سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہو. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہو، یہودی خاندان میں پیدا ہو جانے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہو، نصرانی صلیب پہن لینے کو وہ نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہو، جا کے انہوں کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لینے کو نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہو، صابی جو بھی ان کا مذہب رہا ہے اس کو تم نجات کا ذریعہ، وہ لوگ اپنے حساب سے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. تعالیٰ فرما رہے نہیں، قومیت نجات کا مدار نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر کے مجھ پر ایمان لائے گا اور میرے حکموں کو مانے گا، جیسا کہ اس زمانے کے رسول کا، اس امت کے رسول کا حکم ہے، اس طرح سے مانے گا میرے حکموں کو تو جنت میں جائے گا. صرف گھر میں پیدا ہو جانے سے، مردم شماری میں اپنا نام مسلمان لکھوا دینے سے، یا اس قسم کی دوسری اور کارروائیوں سے نجات ملنے والی نہیں ہے. روح جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یہی ہے، یہ مدار اسلام، یہ مدار نجات ہے، مدار دخول جنت ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یہاں پر ایک چیز ہے، عقائد صحیحہ کے حوالے سے تو سب اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ بھائی ہاں عقائد صحیح ہونے چاہیے. اعمال صالحہ کے حوالے سے تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. جیسے میں آپ حضرات کو ایک دو مثالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آج کل اس زمانے میں یہ فتنہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کی طرف سے جو سزائیں مقرر ہیں ان سزاؤں کو لے کر کے لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. جیسے چوری کرے تو ہاتھ کاٹ، ارے کوئی قتل کر دیا تو اس کو سولی نہیں دینا، قید کر دینا، زنا کر قید کر دینا، زنا کرا، بدکاری کرا، عزت لوٹ لیا ایک کی نہیں ہزاروں عورتوں کی، اس کو قید کر دینا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو رجم نہیں کرنا، اس کو کوڑے نہیں مارنا. تو اسلامی حدود جو ہے نا، اس کو حد، سزائیں کو حدود بولتے ہیں، حدود اللہ. تو یہ جو حدود ہے ان حدود کو لے کے لوگوں کو بڑی نرمی سوج رہی ہے. اس ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہزار عورتوں کو تکلیف ہو مسئلہ نہیں ہے، ہزار بچوں کو تکلیف ہو مسئلہ نہیں ہے، ہزار مردوں کو تکلیف ہو، ہزار جانے ضائع ہو مسئلہ نہیں ہے، اس ایک کو تکلیف نہیں ہونا. اور پھر یہ ہے عقل مندی، یہ ہے قانون، یہ ہے لا، اور کئی ملکوں کے اندر نافذ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان کے بدلے جان، اگر جان بوجھ کے کیا ہے جان کے بدلے جان، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، آزاد ہے تو آزاد، غلام ہے تو غلام. بدکاری کی ہے، شادی شدہ ہے تو سنسار کریں گے، سنسار پہ بھی لوگوں کو اتنی سخت سزا. آج وہ کام نہیں ہو رہا، تبھی تو اس کی شرح اور ریشو بڑھتا جا رہا ہے دنیا بھر کے اندر. اور جب یہ کام ہوتا تھا تب کا ریشو اٹھا کے دیکھو. آج چوری پہ ہاتھ، ڈاکے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو کیا صورتحال ہے، اور جب یہ کاٹا جاتا تھا تو کیا صورتحال تھی. تو مقصد تمہارا بھی یہ لگتا ہے کہ تم اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے، کرنا چاہتے تو پھر وہ تدبیر اختیار کرتے جس سے یہ چیز رکتی نہ کہ پھیلتی. تو حدود کے معاملے کو لے کے اور دوسرے ایسے بہت سارے معاملات کو لے کے، جیسے اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے تو اس کو لے کر کے، یا جیسے حجاب وغیرہ کی پابندی کو لے کر کے، یا عورتوں کے لیے بغیر ضرورت جواب نہیں کرنے کی جو حکم ہے اس کو لے کر کے، ایسے بہت سارے احکام ہیں، ان کو لے کر کے مسلمانوں میں، یا اسلام نے مرد کو جو طلاق کا اختیار دیا ہے، صرف مرد کو دیا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا، عورت نہیں دے سکتی. عورت خلا مانگ سکتی ہے، خلا مانگنے کا مطلب طلاق دو بول کے بول سکتی ہے. خلا میں خلا لے سکتی ہوں نا، لے سکتی ہوں تو کیا گوشت ہے جا کے ایک کلو خلا دو. خلا لینے کا مطلب طلاق کا مطالبہ کر سکتے. تو مطالبہ کرے بعد پھر شوہر ہی کو ایکسیپٹ کرنا رہتا ہو. اور اگر شوہر ظالم ہے، نہ تو حقوق ادا کر رہا نہ چھوڑا رہا، تو پھر اسلامی حکومت، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پہ یہ مجلس شرعی، یہ ان کو چھڑوانے کا یعنی فیصلہ کے ذریعے سے کرتی ہے کہ اب تم میاں بیوی نہیں ہو، یا تو حق دو یا پھر جو ہے نا نکاح ختم کرو، فس کرتی ہے اس چیز کو. تو لوگوں کو اس پہ بڑھا کے عورت طلاق نہیں دے سکتی خود کو، اسلام ظلم برداشت کرنے کو کہتا ہے. اس قسم کے سوالات بہت پھیل رہے ہیں، خاص کر اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں میں بھی اور بچیوں کے اندر بھی. میں یہاں وہو محسنون سے جا رہا ہوں اس طرف. اسلام کے احکام پر اعتراض ہونا اور اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا، اس پہ مطمئن نہیں ہونا، بہت ڈرنے کی بات ہے. ارتداد کی طرف پہلا قدم ہے، مرتد ہونے کی طرف پہلا قدم ہے. جو حکم قطعی ثبوت قطعی دلالہ رہتا، اس کے خلاف سوچے، سوچنے کا مطلب اس کے خلاف گئے آپ، نہیں بچتے مسلمان، اسلام نہیں بچتے. اسلام کے واسطے ایک بنیادی چیز ہے کیا، ہزار چیزیں اگر ہیں تو ہزار کو ماننا ضروری ہے مسلمان شمار ہونے اللہ کے پاس، اور کافر ہونے ان ہزار میں سے ایک کا بھی انکار کر دو کافر ہو جاتے. یہ ایک چیز ہے جس کو سمجھنا ہے. وہی والی بات ہے، سب جگہ قانون یہی ہے، سب جگہ یہی قانون ہے کہ آپ جتنی دفعات ہے قانون کی، جتنی لا کی جو بھی دفعات ہے، وہ جتنی دفعات ہے سب کو ماننا پڑتا. میں وہ 100 مانتا ہوں اور 101, 105, 110 نہیں مانتا، مثال کے طور پہ نہیں مانتا ہوں، باغ باغ شمار ہوتے، قانون کی مخالفت کر رہا ہوں. آپ چونکہ انسانوں کا مقابلہ ہے یہاں پہ، بنانے والے انسان، بنانے والے بھی قانون کے وہ انسان ہی ہیں اور قانون کی مخالفت کرنے والے بھی انسان ہی ہیں، تو انسانوں کا مقابلہ انسان سے ہے. تو یہ لوگ ایک دوسرے کو باغی سمجھ لیتے یا کم سے کم وکالت کا حق دے لیتے، لیکن ہم کیسا اللہ کے رسول کا مقابلہ کس حساب سے کریں گے؟ عام انسان، یا مان لیجئے انسان، ذہین ترین انسان، انتہائی فلسفی، انتہائی حکیم، اللہ کا مقابلہ کیسا کرے گا، ہے تو مخلوق ہی وہ، جس نے کروڑوں نہیں اربوں نہیں خربوں نہیں پہلے انسان سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو عقل دیا، وہ عقل دینے والے، عقل کو پیدا کرنے والے اللہ سے کیا حجت بازی کرنا ہے؟ اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ یہ چیز جب بھی اس قسم کا سوال آتا ہے ذہن میں کہ اسلام میں تو اس قسم کی یہ بات تھوڑا سمجھ میں نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، میری نظر میری اپنی ذات پہ ہے، پوری امت پہ نہیں ہے، میری امت میرے ملک کے حالات پہ ہے، پوری امت کے حالات پہ نہیں ہے، میری امت خالی آج جو حالات ہو گئے ان حالات میں اس حکم پہ ہے، ہر ہمیشہ جیسے حوال رہنے والے ہیں اور اس کے اعتبار سے مجموعی حیثیت سے جو حکم بیسٹ ہو سکتا اس پہ نہیں ہے، اعتراض جو ہوتا اسی بنیاد پہ ہوتا، اطمینان جو نہیں ہوتا اسی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ فرد کی قربانی دی جاتی ہے اجتماعیت کی خاطر تو پھر آسان ہو جاتا، ایک جزوی واقعے کو نہیں دیکھا جاتا کلی عالم کو دیکھا جاتا ہے تو پھر بات سمجھنا آسان ہو جاتا، ایک زمانے کو نہیں جس جگہ حالات اسلام کے حق میں نہیں ہے، اس جگہ کو نہیں، اس ملک کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کے حساب سے اگر اسلام اور قرآن کی تشریحات کو دیکھا جائے، ہر زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر سمجھ میں آتا کہ جو چیزیں اسلام میں قطعی طور پہ آئی ہوئی ہیں نا، اس سے بہتر سلیوشن کسی بھی چیز کا نہیں ہے، دنیا انسانیت کے پاس میں نہیں ہے، نہ ہوگا قیامت تک، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، یہ جو قرآن میں آیا کہ اس جیسی آیتیں لے کر کے آؤ، اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ اس سے میں جو حکم دیا نماز کا، عبادت کا جو طریقہ بتایا، اس سے بہتر طریقہ تم بتا کے دکھاؤ، میں جو سزائیں اتارا اس سے بہتر سزائیں تم لا کے دکھاؤ، میں جو معاملات کے طریقے بتایا اس سے بہتر معاملات کے طریقے تم نکال کے دکھاؤ، نہیں نکال سکتے، وہی مطلب ہے اس کا، لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکے نہ کر سکو گے، ہو گئی نہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ چیلنج، وہ محسن، تو ہر دور کا ہر امت کا جو نبی ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت، اس کو ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتی ہے شریعت، دین اصول کا نام ہے، عقائد کا نام ہے، اور شریعت جزوی احکام کا نام ہے، اصول کبھی بھی نہیں بدلے، حضرت آدم سے لے کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک نہیں بدلیں گے، وہی توحید، رسالت، آخرت وغیرہ وغیرہ، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر خاتم النبیین ہے، حضرت آدم کو بھی پتا تھا خاتم النبیین ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی پتا تھا خاتم النبیین ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے اور آخری انسان، آخری مسلمان کو بھی پتا ہوگا، تو یہ جو عقائد ہیں، یہ اصول ہیں، یہ دین ہے، یہ ہمیشہ سے ایک ہے، ایک ہی رہے گا، اور ایک ہے شریعت، یہ ہر زمانے میں ہر امت کے لحاظ سے اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بدلتی رہی ہے، جیسے نماز ہر امت میں جس کو بھی اللہ نے نماز دی ان کا طریقہ نماز پڑھنے کا مختلف رہا مگر نماز رہی، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات الگ رہی مگر زکوٰۃ رہی، اس طرح سے، تو یہ جزوی احکام جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، اس کو شریعت بولتے ہیں، تو ہر امت کی جو شریعت ہے اس شریعت کو فالو کرنے کا نام احسان ہے، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اسلام کی شریعت کو فالو کرنے کا نام ہی احسان ہوگا، اور وہی مدار نجات ہوگا، اب اس ترازو میں تم اپنے آپ کو تول کے دیکھو کہ تم جنت میں جانے کے لائق بچتے بھی ہو یا نہیں، دوسرے جانا نہیں جانا تو چھوڑ دو، خود جانے والے بنتے بھی ہو یا نہیں، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، نصارى کا یہ کہنا ہے کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، حالانکہ اور نصرانیوں کا، یہودیوں کا کہنا ہے کہ نصارہ کسی مذہب پہ نہیں ہے، نصارہ کا کہنا ہے کہ یہودی کسی مذہب پہ نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کے سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا ہی یہ لوگ بھی کہنے لگ گئے ہیں جو بے علم ہیں انہی کی بات کی طرح، اللہ تعالیٰ ان کے دن قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے ان امور میں جن امور میں اب یہ اختلاف کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نصرانیوں کا ایک وفد آیا دوسرے جگہ سے، دوسرے مقام سے، ان کا سن کے یہودی بھی آ گئے، اب ان لوگوں نے اپنی باتیں دین کی تو ان کو غصہ چڑھا، تو ان لوگوں نے بھی ان سے دین کی باتیں کی، پھر اس کے بعد بحث ہو گئی، ڈبیٹ ہو گئی، اب ڈبیٹ ہونے کے بعد میں غصہ اتنا چڑھ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے بوجھتے، سب کو معلوم ہے حقیقت کے اپنے اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ بھی آئے تورات کے ساتھ، حضرت عیسیٰ بھی آئے انجیل کے ساتھ، لیکن اب نصرانی بول رہے ہیں تمہارے پاس کوئی مذہب نہیں تمہارا کوئی نبی نہیں، یہ بول رہے ہیں تمہارے پاس کوئی مذہب نہیں تمہارا کوئی نبی نہیں، تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے عناد میں، ایک دوسرے کی زدہ زدی میں یہ لوگ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ ایک ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنے پہ آ گئے، ان کی دیکھا دیکھی مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا، مشرکین بولنے لگے کہ یہودی کوئی مذہب نہیں، عیسائی کوئی مذہب نہیں، اسلام کوئی مذہب نہیں، ہمارا مذہب اصل مذہب ہے، مذہب ابراہیمی پہ ہم ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان کے جیسی بات یہ مشرکین مکہ بولنے لگ گئے ہیں۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ضد چھوڑنے کی چیز ہے، ورنہ پھر میں فیصلہ کروں گا۔ اب فیصلہ علمی اعتبار سے کون حق ہے کون ناحق ہے تم سب جانتے ہو، میں دلائل دے چکا ہوں، دلائل اتار چکا ہوں، تم کو جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، پہلی بار کوئی نیا نہیں ہے یہ۔ اس کے باوجود اگر تم ضد کرو گے تو پھر قیامت میں فیصلہ کروں گا، وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ یہ حق ہے یہ باطل ہے کا نہیں ہوں گا، بلکہ جو حق کو فالو کر کے آیا اس کو اپنی جنت دوں گا، جو نہیں کر کے آیا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، سزا دوں گا۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فیصلہ کرنے کا مطلب سزا دینا یا انعام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔